تاریخی لمحے پر، جبکہ قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی ہم سے جدا ہو چکے ہیں، میں پوری دنیا کے کارکنوں کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ جس طرح مولانا حق نواز شریف کے بعد جیوے جیوے حق نواز کا نعرہ ہمارے ہر جلسے کا ایک حصہ رہا ہے، جیوے جیوے حق نواز کا مطلب ہے کہ حق نواز کا مشن جیے، حق نواز کا کاز جیے، پروگرام جیے، اسی طرح ہماری آن ہماری شان ضیاء الرحمان ضیاء الرحمان کا نعرہ سپاہ صحابہ کے ہر جلسے کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری آن ہماری شان، ہماری آن ہماری شان، ہاں ضیاء الرحمان جو پڑھے گا ضیاء الرحمان کو وہ جانے گا کہ یہ سپاہ صحابہ کی شان تھا، سنیوں کی آن تھا۔ صحابہ کے غیور کارکنوں، میری قابل قدر آواز سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ابھی مجھ سے پہلے طاہر چھنگوی صاحب نے حضرت فاروقی شہید رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں جو اپنی نظم میں نقشہ کھینچا ہے، میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آج میں ساری تقریر حضرت فاروقی کی ذات ہی پر کرتا، لیکن انشاءاللہ یہ موضوع یہ عنوان کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حدیث کا ایک ٹکڑا بیان تلاوت کیا ہے، انہی کی روشنی میں ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر میری تقریر کا آخری حصہ اہل جھنگ کے لیے ان کی توقعات پر، ان کی امیدوں کے بہت زیادہ انشاءاللہ قریب ہوگا، اور عملی صورت اس کی ان کے سامنے آنے والی ہے۔ میرے برادر عزیز مولانا محمد عالم صاحب نے اسلام کسے کہتے ہیں مختصر لفظوں میں تعارف کرا کے کچھ واقعات کے ذریعے بتلایا، اسلام نام ہے فرما برداری کا، اللہ کے حکموں کو ماننے کا۔ اللہ کا جو بھی حکم ہے اسے ماننا اسلام ہے۔ اب اللہ کے بے شمار احکام ہیں، اللہ کے ان احکام میں سے ایک حکم کا آج ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو، بلکہ یہاں تو ایمان والوں کا بھی ذکر نہیں، سب کو عام اعلان ہے، جو رب کو رب مانتا ہے، اپنا خالق کو مالک جانتا ہے، اسے اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، کس چیز کا حکم دیتے ہیں اللہ کی ذات؟ عدل کا۔ عدل جسے ہمارے ہاں اردو میں انصاف کہا جاتا ہے، انصاف کا حکم، عدل کا حکم. عدل کا معنی یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کر دینا. مثلا آپ کو کوئی آدمی چیز دے کہ اس کے دو حصے، چار حصے برابر برابر کاٹ دیں، آپ بالکل برابر برابر اس کے حصے بنا دیں، تو یہ ہے عدل. عدل کا معنی سمجھنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ عدل کے مقابلے میں ہے ظلم. عدل کے مقابلے میں ہے ظلم. ظلم کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز جس جگہ کی نہیں ہے اس کو اس جگہ سے اٹھا کر اس کو اس جگہ پر رکھ دینا. جس جگہ کی چیز نہیں ہے اس کو اس جگہ پر. اب پگڑی جو ہے، یہ پگڑی کس جگہ رکھنے کی چیز ہے؟ جوتی کس جگہ رکھنے کی چیز ہے؟ پاؤں میں. جوتی کو سر پہ رکھ دیں تو ظلم ہے، پگڑی کو پاؤں میں رکھ دیں ظلم ہے. جس جگہ کی چیز نہ ہو اسے وہاں رکھنا ظلم ہے. یہ ظلم کے معنی ہے لوگوں کے. تو اب عدل کے معنی اس کے برخلاف ہوں گے. تو کیا معنی ہوئے عدل کے؟ کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اسے اس جگہ پر رکھ دینا عدل ہے. جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق دلوا دینا عدل ہے. جو جس چیز کا مستحق ہے اس مستحق کو اس کا حق دینا عدل ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل سے نظام کائنات قائم ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ حکومت کفر سے قائم تو رہ سکتی ہے مگر ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. کافروں کی حکومتیں مضبوط، مستحکم اور لمبی لمبی ہوتی ہیں، ہیں دنیا میں، بڑی ترقیاں بھی کر رہی ہیں، مگر جس حکومت میں ظلم آ جائے گا وہ باقی نہیں رہ سکتی. جس شہر میں ظلم آ جائے گا وہ شہر باقی نہیں رہ سکتا. جس جماعت میں ظلم آ جائے گا وہ جماعت باقی نہیں رہ سکتی. جس گھر میں ظلم کا دور دورہ ہو جائے گا وہ گھر فنا تو ہو جائے گا باقی نہیں رہ سکتا. ملکوں کی بقا، شہروں کی خوشحالی، جماعتوں کا نظم و نسق اور مضبوطی، گھروں کا استحکام اگر کسی چیز سے قائم ہے تو وہ کس سے ہے؟ عدل سے. اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں. عدل اتنی بڑی نیکی ہے کہ عادل شخص کو روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، 50,000 سال کا دن تانبے کی زمین پہ پاؤں، سورج قریب ترین ہوگا، ایک دن دوپہر کا گھنٹہ برداشت نہیں ہوتا، 50,000 سال اس میدان میں کھڑا ہونا کیسے برداشت. لیکن عادل بادشاہ وہ کہاں ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے خدا کی مہمانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے. عدل بادشاہ سے شروع ہوتا ہے اور گھر کے بڑے فرد تک عدل کا سلسلہ جاری ہے. کسی کے پاس باپ اگر بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، ماں بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کرتی، بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو وہ عادل نہیں وہ ظالم ہے. وہ عادل نہیں وہ جماعت کا امیر اپنی جماعت میں انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ عادل نہیں وہ ظالم ہے. وہ شاید یہ سمجھتا ہے میں ظلم کر کے دوسرے کا حق چھین کر اپنی زمین بڑھا رہا ہوں، مفاد حاصل کر رہا ہوں، ترقی کر رہا ہوں. وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں ناانصافی، چلاکی، تیزی اور طراری کے ذریعے سے حکمران بن گیا ہوں، میں نے قبضہ کر لیا اقتدار پر، میں نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. وہ شاید یہ سمجھتا ہے میں نے نمبرداری یا چدراہٹ حاصل کر لی ہے. ظلم کر کے، ناانصافی کر کے، اس کا یہ سمجھنا غلط ہے. اس نے اپنے لیے تباہی، بربادی اور ناکامی کا راستہ چنا ہے ظلم کر کے. انصاف کرنے والا کبھی بھی دنیا میں نقصان نہیں اٹھاتا. اپنی زندگی کا نصب العین اور شعار بنا لو کہ ہم زندگی کے کسی شعبے معاملے میں ظلم سے کام نہیں لیں گے، عدل سے کام لیں گے. اس لیے کہ عدل کا حکم ہمیں ذات ربانی نے دیا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل، ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں. علماء خطباء آپ کو یہ آیت سناتے ہیں کہ لوگو، جس رب کے دروازے میں آ کر تم سر نگوں ہونے والے یا سر بسجود ہونے والے یا قیام و قومہ کی شکل اور قعدہ کی شکل اختیار کر کے مناجات و التجائیں کرنے والے ہو، جس رب کے دروازے میں کام کاج چھوڑ کر آ کر بیٹھے ہو، نماز ادا کرنے آئے ہو، اس رب کا حکم مانو گے تمہارے آنے کا فائدہ ہوگا. اس رب کا حکم ہے کہ عدل ہوگا. عدل اس وقت آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب عدل کے موقع پر اس کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے. اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی. بندہ پھر اس وقت یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں عدل سے کام لوں تو میری ذات کو نقصان ہوگا، میرا یہ پیسہ چلا جائے گا، یہ دولت چلی جائے گی، رقبہ چلا جائے گا، حکومت چلی جائے گی. تو بھئی موقع تو یہی ہے عدل کو قائم کرنے کا. دوسروں کے درمیان میں عدل قائم کرنا کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوست و اقارب کے بارے میں جب کوئی معاملہ آئے تو پھر نظر عدل پر ہونی چاہیے، انصاف پر ہونی چاہیے. پھر جو ہے وہ نہ اپنی ذات کو دیکھا جائے، نہ دوستی کو دیکھا جائے، نہ مخالفت کو دیکھا جائے. یہ واقعہ احادیث میں مشہور ہے کہ ایک یہودی کا اور منافق کا جھگڑا ہو گیا. منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اوپر اوپر سے دین کے سارے احکام پر عمل پیرا ہو، دل سے مومن نہ ہو. دل سے مومن نہ ہو، جیسے شیعہ سے کہیں تو صحابہ کو گالی دیتا ہے، کہتے نہیں جی، تم قرآن کو بدلا مانتے ہو، کہتے نہیں جی، تم بڑا اماموں کو معصوم مانتے ہو، وہی کو جاری مانتے ہو، خدائی احکام ان کو سونپتے ہو، کہتے نہیں جی، اوپر سے کہتے ہیں نہیں جی، دل سے کہتے ہیں ہاں، تو منافقت ہوئی نا، منافقت اس کا نام ہے کہ اوپر اوپر سے وہ کام کرو جو مسلمان کر رہے ہیں، عقیدہ دل میں کفر والا ہو، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا جو بالکل اسلام کا دشمن ہے، یہودی ہے مسلمان نہیں ہے، تو اب کیا ہوا، یہودی نے کہا کہ بھئی بات سنو، اس جھگڑے کو ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تو اپنا نبی مانتا ہے ان کے پاس لے چلتے ہیں، فیصلہ وہاں سے کرا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دل میں خوش ہوا کہ میں کہوں گا حضرت یہ تو یہودی ہے، یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو آپ کی نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی کس بات کا اعتبار ہے، اور میں تو ماشاءاللہ پھر حضرت میں تو کسی وقت بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، میں تو نمازیں بھی آپ کے پیچھے، آپ کو تو پتہ ہے۔ پھر منافق آدمی اپنی تعریف اتنی کرتا ہے کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے، اور وہ تعریف کرتے کرتے اس کا دل اس کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ بس کر، اب تو بہت ہو گئی، اب آئے وہ اللہ کے رسول کے پاس، یہ ہمارا مسئلہ ہے جی، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا کہ یہودی سچا ہے تو جھوٹا ہے، یہ حق یہودی کا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، پھر کوئی دعویٰ نہیں چلا، کہتا اچھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، حضور بڑے مصروف ہیں نا، اصل حضور کو اور بڑے کام ہیں، بھئی حضور تو رحمت عالم ہے، حضور کی توجہ نہیں ہوگی، حضرت ابوبکر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، دل میں چور ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں وہاں وہاں، اس میں وہ لوگ نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھنا کہ بعض دفعہ تفتیش کوئی غلط افسر کرتا ہے، حق مارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط افسر کا فیصلہ مان لو، تفتیش تبدیل کرا لو، دوسرا بھی غلط ہے، تفتیش تبدیل کرا لو۔ آپ بڑے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو یہ ایک سیاسی بات بھی بتاتا ہوں، کبھی نہ گھبرایا کریں کہ فلاں تھانے دار نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، اگر آپ حق پر ہیں تو قانون نے آپ کو یہ بھی حق دیا ہے کہ آپ بالا افسر کے پاس جائیں کہ جناب ہماری تفتیش بدل دیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، وہ دوسرے افسر کے پاس کر دے گا، وہاں سے انصاف نہیں ملا تو پھر آپ چلے جائیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، آپ کسی اور پر تفتیش کرا دیں، اب اگر ایس ایچ او نے کی تو پھر ڈی ایس پی سے کرا دیں، پھر اگر ڈی ایس پی نے نہیں کی آپ ایس پی کو کہیں آپ خود کر لیں، آپ کو ایس پی سے انصاف نہیں ملا آپ ڈی آئی جی کے پاس چل جائیں کہ آپ کسی دوسرے ضلع کے ایس پی سے تفتیش کرا لیں، آپ پھر کہیں کہ جناب ڈی آئی جی صاحب آپ خود کر لیں، آپ کو واضح ہے آپ کا حق مل آپ کو نہیں رہا، آپ آئی جی کے پاس چلے جائیں کہ ہماری تفتیش کرائم برانچ میں کرا دیں، ہماری تفتیش فلاں میں کرا دیں، اپنا حق لینے کے لیے پورے پنجاب کے افسروں کے پاس بھی تفتیش تبدیل کروا کر اگر آپ کو جانا پڑے اپنا حق لینے کے لیے، تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ جناب پہلے افسر نے فیصلہ چونکہ میرے خلاف کر دیا تھا تو اب میں دوسرے کے پاس کیوں جاؤں۔ بھئی اگر 100 آدمی بھی ظلم کرے گا تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کے پاس جائے، سمجھ گئے؟ آپ ہیں شہری لوگ، دیہاتی لوگ، سادے لوگ، بس ڈر جاتے ہیں، فلاں نے جی ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، بس مر گئے ان سے، اب کیا کریں؟ بس اب جناب مظلوم بھی ہیں ظلم بھی سہ رہے ہیں، اگر آپ پر کوئی چیز لازم بھی نہیں ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں، چپ کر کے یہ نہیں کریں، میرے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کی تفتیش تبدیل کرا دیں گے، نیک افسر کے پاس، تیسرے کے پاس، ہر ضلع میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا دیانتدار افسر ضرور رکھا ہوتا ہے جو بغیر طمع اور لالچ کے اپنی طرف سے انصاف کی پوری کوشش کرتا ہے، ہوتا ہے ہر ضلع میں افسر، ایسی ہماری نظروں میں بھی افسر ہیں، تو اسی طرح دیہاتوں میں ستھی ہوتے ہیں ستھی، اور شہروں میں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں اچھے ہیں جی پنچایت سن لیتے ہیں، ایک پنچایت سے آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو دوسری میں چلے جائیں تیسری میں چلے جائیں، جا سکتے، لیکن اگر آپ کا دل مان گیا ہے کہ بھئی فیصلہ صحیح ہوا ہے انصاف ہوا ہے، یہ فیصلہ اگرچہ پنڈ کے چوکیدار نے کیا ہے، یہ فیصلہ اگرچہ گاؤں کے کسی کمی نے کیا ہے، کیا فیصلہ صحیح ہے، اب صحیح فیصلے کے بعد انصاف والے فیصلے کے بعد اب کسی اور کے پاس جانا تاکہ یہ فیصلہ کینسل ہو جائے اور میں دوسرے فیصلے کے ذریعے سے ظلم کے ذریعے سے اپنا حق لے لوں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ان باتوں کو سمجھیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ کو میں مشورہ نہیں دے رہا، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، بالعدل، عدل، عدل کرو، عدل پہ قائم رہو اور عدل پر معاشرے کو استوار کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بھئی ہاں بھئی کیا بات ہے، تو یہودی نے کہا جی بات میری پہلے سن لیں، یہ جو فیصلہ آپ کے پاس لے کر آیا نا، یہ فیصلہ تو حضور کر چکے ہیں میرے حق میں، اب آپ کی مرضی جو مرضی کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ بھلے مانس، حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہی رقیق القلب، بڑے ہی شریف النفس، فنا فر رسول، بس او اللہ کے بندے حضور نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس لا رہا ہے، چھوڑ یار ایسے باتیں مت کرو، یہ تو منافقوں کا شعار ہے، یہ جمالی طبیعت ہے، یہ فنا فر رسول شخص ہے، منافق کی دال یہاں بھی نہیں گلی۔ اب مثال ایسی ہے جیسے سپریم کورٹ کسی کا فیصلہ کر دے، وہ آدمی ہائی کورٹ میں آ کر کہے کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے خلاف ہو گیا آپ کر دیں، تو ہائی کورٹ کہے گا کہ جناب سپریم کورٹ مجھ سے بالا عدالت ہے، بالا عدالت سے فیصلہ اس کے حق میں ہوئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اس سے چھوٹا ہوں۔ اب اس نے سوچا منافق نے اب کیا کریں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑے غیور ہیں، وہ تو یہودیوں کو لمبے ہاتھ لیتے ہیں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے، حضور نے مدینہ کے یہودیوں کو نکالا، وہ وہاں سے نکل کر خیبر میں چلے گئے، جب دور فاروقی آیا فاروق اعظم نے فرمایا میرے کانوں میں الفاظ رسول گونجتے ہیں، ابھی تک میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے کہ ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے، جب تک عمر کی جان میں جان ہے میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھتا جب تک یہودیوں کو نکال نہیں دیتا۔ فاروق اعظم نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، اور قربان جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت قائد شہید فاروقی رحمت اللہ علیہ مجھے خود سنایا کرتے تھے، اوروں کو بھی سناتے تھے جیل میں، کہ ان کی وہاں انگلینڈ میں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. یہودی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں اسلام میں کون سا آدمی سب سے زیادہ برا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا معاویہ. اس نے کہا اچھا نظر کون آتا ہے؟ اس نے کہا علی. علی اچھے نظر آتے ہیں، معاویہ برے نظر آتے ہیں. بھئی کیوں؟ اس نے کہا اور کوئی بات نہیں ہے، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ حضرت علی کے دور میں مسلمان آپس میں لڑتے رہے، فتوحات نہیں ہوئی. حضرت علی کے دور میں ہمارا نقصان نہیں ہوا، لیکن معاویہ نے ساڈا بھی مار چھڈیا. 64 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت معاویہ نے جزیرہ عرب تو کیا، چین سے لے کر روم کی سلطنت تک یہودیوں کو نکال بات کیا اور فرمایا یہودیوں تم مملکت اسلامیہ میں نہیں رہ سکتے ہو.
چاند رہے گا دنیا کا حکمران.
بھائیو اس وقت نعرہ تو حضرت معاویہ کا لگانا بنتا ہے، ایسے درمیان میں بات کرتا ہوں کہ تقریریں سنتے ہوئے آپ کو بہت عرصہ گزر گیا. ہوں تو تھی 4 بندے بھی مروائی کھڑے ہو اپنے قائدین، ہوں بھی تمہوں نہیں چج ہے نعرے لاؤن کا. نعرہ لگاؤ اس کا جس کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے، سمجھے؟ اچھا بات آگے چلتے ہیں. عدل کی بات کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قدر چلتے ہیں. آیا حضرت آپ کے پاس آئے ہیں، یہ بےمان یہودی ہے، حضور کا دشمن ہے، گالیاں دیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، یہ سازشیں کرتے ہیں حضور کے خلاف، انہوں نے عورتوں کو تیار کیا جو حضور کے خلاف توہین آمیز اشعار پڑھتی ہیں، یہ فلاں یہودی سردار کا ٹوٹ ہے، یہ ہے وہ، خوب تعارف کرا. اور اس کے بعد کہا حضرت آپ مجھے تو جانتے ہیں نا، فلاں محلے میں رہتا ہوں میں، ہر نماز میں بھی شریک ہوتا ہوں. حضرت میں تو بالکل دیوانہ ہوں، میں تو حضور کی محبت میں بس پاگل ہی ہو گیا ہوں، تو آپ کا پروانہ ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی بات کیا ہے، بات سناؤ. یہودی نے کہا جی جتنی اس نے مجھے گالیاں دینی تھی وہ دے لی، اپنی تعریف بھی اس نے بہت کر لی، اب میں تو دو ٹوک بات کرتا ہوں، میرا اس کا جھگڑا ہے، اس جھگڑے کے بارے میں نے کہا حضور کے پاس چل، چلو آپ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. پھر یہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے آیا، انہوں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، جب حضور نے کر دیا میں کون ہوتا ہوں دخل دینے والا. اب یہ آپ کے پاس لے آیا، اس نے آپ کو غصہ بھی بہت دلایا ہے، اس نے آپ کی رگے حمیت کو خوب حرکت دینے کی کوشش کی ہے، اور فیصلہ آپ فرما، حضور نے فیصلہ تو فرما دیا. فرمایا اچھا بھائی ہاں عمر کا فیصلہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا. فرمایا ٹھہرو ابھی کرتا ہوں، یہیں ٹھہرا. دروازہ کھولا، گھر میں گئے، تلوار لٹک رہی تھی نیام میں، نکالی باہر آئے، کہا فیصلہ سن، ماری تلوار اور کلمہ پڑھنے والے منافق کا سر سن سے جدا کر دیا. فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ پھر یہی ہے.
آہ! 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 آہ!
پھر اسی وقت یہ آیتیں اتری، منافق آ گئے مل کے اس کے وارث، جناب ہمارا بندہ مار دیا، بڑی زیادتی کی، کتاب لے کر دیں، اسلام کا حکم ہے آئے کے اتر آئے. قانون بنانے والے خدا نے ایک قانون اور بھیجا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. میرے محمد تیرے رب کی قسم، آئے فلا ربك، سونیا زلفا رہے تیرے رب، رب بھی کہتا ہے اللہ حضور کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، تیرے رب کی قسم ہے، جیسے میں کہوں مجھے تیرے باپ کی قسم ہے، جیسے میں کہوں مجھے تیری ذات کی قسم ہے، تیرے پر پھل اور ربی کا، میرے محبوب مجھے تیری قسم ہے، وہ آدمی مومن ہو بھی نہیں سکتا، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ تم میں کبھی رکھے اور فیصلے کو تسلیم نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو دوستو بات میں نے آگے لانی ہے، جو میں نے وعدہ کیا نا کہ جنگ والوں کے لیے، دیکھو یہ بات میں آج حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کو مضبوط حکومت ملی ہے، نواز شریف صاحب آپ کو مضبوط وزارت عالیہ ملی ہے، حکمرانوں 5 سال کے لیے قوم نے آپ کو جتنا زبردست انداز میں مینڈیٹ دیا ہے، میں اور کسی بات میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے مل گیا، بہرحال مل گیا، جتنا زبردست انداز میں آپ کو اقتدار کا موقع ملا ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن یاد رکھو، عدل سے کام لوگے، انصاف سے کام لوگے، احتساب سے کام لوگے، تم 5 سال کے لیے نہیں، تم جب تک زندہ رہو گے لوگوں کے دلوں پہ بھی حکمرانی کرو گے، اس ملک پہ بھی حکمرانی کرو گے. لیکن اگر وہی رویہ اختیار کیا، وہی راستہ اپنایا، وہی انداز اختیار کیا جو دینوں نے کیا تھا، ظلم، انتقام، خود برد، لوٹ کسوٹ، مار بھاگ، ریاست مشینری انتظامیہ اور پولیس کو مخالفین کے کچلنے اور ان کو پکڑنے دھکڑنے کا کام سونپا، بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کر پلازے بنائے، ملیں بنائی، قرضے معاف کرا دیے، تو پھر یاد رکھو یہ ظلم ہوگا، تمہیں اس ظلم کا نتیجہ ویسا دیکھنا پڑے گا جیسا دیکھ ویر کو بھی نہیں دیکھا. خدا نے موقع دیا انصاف کے ساتھ،
اب میں آتا ہوں سن کی طرف. یا لن اے سن کے لوگوں، اللہ تعالی نے مجھے عمر کے کچھ ایام اپنی مہربانی کے ساتھ آریتن دیے ہیں. ہم اور آپ تو پہلے اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے اس امانت پر تو واپس لے لے. یہ زندگی امانت خدا بندی ہے، اس میں آپ کی دعاؤں اور کوششوں اور محنتوں سے اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی، میں ایم پی اے بن گیا. ورنہ جو حالات ہوئے، ایم ایل اے سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور جماعت کی بدنامی آج کی سطح پر ہوئی، اس میں کس کس کا قصور ہے ایک لمبی تاریخ. میں نے ایک تین تشکیل دے کر ہر آدمی جو سپت صحابہ کا تعاون سپاہ صحابہ کا ذمہ دار تھا ہے، اس کے پاس پیغامات بھجوا دیے ہیں. آئندہ جمعے سے پہلے پہلے صاحب الرائے جماعت کے ذمہ داران کو، چاہے ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں، ان کا اجلاس طلب کر لیا ہے، انہیں کارڈ پہنچ جائیں گے، وہ انشاءاللہ وقت مقررہ پر آئیں گے. ہم اس اجلاس میں بیٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جیل میں بھی، یہاں آ کر بھی، میں پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم ایک اتفاقی کمیٹی قائم کر رہے ہیں. تین رکنی، پانچ رکنی اتفاقی کمیٹی ہوگی، اس کو پوری ہماری جماعت کی طرف سے فل اختیارات ہوں گے. اسے ہم 10 یا 15 دن دیں گے. آئندہ جمعے اللہ نے صحت رکھی، عافیت رکھی، حالات ٹھیک رہے، اللہ کو منظور ہوا تو کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا کہ یہ لوگ کمیٹی کے ممبران ہیں. آپ 10 روز میں گزشتہ 5-6 سالوں میں بلدیاتی الیکشن لے کر آج تک جس جماعتی عہدے دار نے اپنے ذمہ داری اور عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، پیسہ لیا، دولت کمائی، رشوت حاصل کی، اس کے ایما پر اس کے رشتے دار نے کرپشن کی، اس نے لوٹا، مارا، زیادتی کی، ظلم کیا، کوئی ہو، بلکہ سب سے پہلے میں اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں، میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں گا، میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں. آپ کا فرض ہے، آپ تحریری طور پر ثبوت کے ساتھ، دلائل اور شواہد کے ساتھ اس کمیٹی کو شکایات درج کرائیں، شکایات درج کرائیں. آپ کی 10 دن کی شکایات دینے کے بعد پھر ہم اس کمیٹی کو 10 دن اور دیں گے کہ وہ متعلقہ آدمیوں سے دوب دوب بٹھا کر وہ ان باتوں کی تحقیق کرے، سچائی کہاں تک ہے، الزام کہاں تک ہے، حقائق کہاں تک ہے، جھوٹ کہاں تک ہے. جب وہ رپورٹ مرتب کر لے گی وہ پھر ہماری کسی پورا میں، یہ جو ہماری پوری ایک باڈی ہوگی، 100 روپئے ہوگی، جتنی ہوگی، اس میں وہ پیش کرے گی رپورٹ، فلاں نے اتنا کھایا ثابت ہو گیا، فلاں نے اتنا کھایا ثابت ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا ثابت ہے، فلاں نے یہ الزام لگایا ثابت نہیں ہوا، فلاں نے یہ الزام لگایا ثابت نہیں ہوا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے جو کھائے ہیں میں کنڈی پا کے وہ پیٹ کے بچوں کد لیا یہ رشتے سے نکال کر واپس کھلوانا ہے نہیں ہے تم جہاں لائے واپس کرو سپاہ صحابہ کے نام پر کوئی آدمی مفاد حاصل کرے اور سپاہ صحابہ کے نام پر کوئی عہدے سے نجائز فائدہ اٹھائے میں احتساب کروں گا اور یہ پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کروں گا آئندہ جمعے انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ سارے بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے تب بھی ہوگا سمجھ گئے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے میں بات کرتا ہوں دوسری بات اس میں ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا سامنے سمجھ گئے بات اسی طرح اور بھی بہت ساری کچھ خوشخبریاں آپ کو دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں 100, 200 قدم 400, 1000 قدم چل لیتا ہوں آسانی سے آپ کی دعا سے میں بہت جلد بازاروں کا دورہ شروع کرنے والا ہوں اہل جنگ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں بازار بازار میں جانے والا ہوں جنگ سٹی سیٹلا ٹاؤن میں بھی جاؤں گا آپ لوگ اپنے یونٹوں کی تیاریاں مضبوط کریں مکمل کریں کمیاں کتائیاں ختم کریں جو ساتھی ناراض ہو گئے ہیں ان کی ناراضگی کے اسباب وجوہات معلوم کریں ہم انشاءاللہ العزیز دشمن کو بہت جلد بتا دیں گے کہ سپاہ صحابہ کی قیادت کے جیل میں جانے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اور ہم عارضی طور پر کچھ نامناسب حالات دیکھنے پڑے دکھ درد اور سرب صدا لمحہ جو ہمیں گزرنا پڑا شاید یہ ہمارے لیے سبق ہوا ہمارے لیے یہ درس عبرت ہوا ہم اس کو سبق حاصل کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ مرحلہ میں پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ یہ عدل کا تقاضا ہے یہ ایسا کرنا کس کا تقاضا ہے عدل کا تقاضا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اب اس سے بھی ایک اور ضروری بات وہ ضروری بات کیا ہے وہ یہ ہے بات کہ شاعر اسلام طاہر جھنگوی کی شخصیت سے آپ متعارف ہیں یا نہیں ان کے گھر کے سامنے ایک پلاٹ ہے وہ بک رہا ہے خدشہ ہے کہ وہ پلاٹ کہیں دشمنان صحابہ نہ خرید لیں پیسے کی تو فراوانی ہے نا آپ دیکھیں کہ الیکشن کے موقع پر تحریک جعفریہ کے کتنے بڑے بڑے اشتہار ٹی وی پر آئے کروڑوں روپے کے اشتہار ٹی وی پر کروڑوں روپے کے اشتہار اخباروں میں یہ کروڑوں روپے کہیں سے آئے تھے نا ہم نے بھی اشتہار رمضان میں دیے ہیں دو اخباروں میں جنگ میں اور چھوٹے چھوٹے اشتہار کے دو اب یہ ایک انگلی چوڑائی ایک انگلی لمبائی اتنا اشتہار جنگ میں 7,500 کا خبریں میں جنگ میں 7,500 کا خبریں میں 4,500 کا یہ اشتہار دے کر ہم نے کہا بس یار اب باقی اخبار میں ہم نہیں دے سکتے کہاں سے دے گئی یہاں تو کوئی ایڈ نہیں آ رہی میں نے اسمبلی میں چیلنج کیا میں آج چیلنج کرتا ہوں سپاہ صحابہ کو کوئی
غیر ملکی کسی ملک اسلامی غیر اسلامی ملک کا ایک ایڈ کا کوئی شخص ثابت کر دے، کوئی حکمران ثابت کر دے، کوئی ایجنسی ثابت کر دے، کوئی سی ایڈی کی پولیس ثابت کر دے، جس دن وہ ثابت کر دے گی ہم جماعت توڑ دیں گے. ہم کسی ملک کے لیے کام نہیں کرتے، جو پیسہ دیتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام بھی کراتے ہیں. ہم جو جان دیتے ہیں ہم اصحاب رسول کی عزت کے لیے جانے دیتے ہیں، اور پیسہ کھان والے مولوی جانا نہیں دیتے. پیسہ کھانے والے، حلوہ کھانے والے، دودھ پینے والے مجنو خون نہیں دے سکتے. جانے وہی دیتے ہیں، خون وہی دیتے ہیں. بمبوں کے دھماکے، گولیوں کے نشانے وہی بنتے ہیں، اور گولیوں کی بوچھاڑ اور بارش میں وہی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں یہ بات اپنے دل میں بسائی ہوتی ہے. ہماری جان بھی خدا کی، ہماری عزت بھی خدا کی، اور ہمارے خون کے قطرے مصطفیٰ کے نام ہے، ہمارے سانسوں کے لمحات صحابہ کے نام ہے. تو میرے بھائی، طاہر جنوی شاعر اسلام کے گھر کے سامنے زمین خالی پڑی ہے. دشمنان صحابہ کی کوشش ہے وہ اس کو خریدیں، با ایمان بگاڑا بنائیں تاکہ انہوں اتو بجاؤں، ان کو وہاں سے بھگائیں. اس سلسلے میں زیادہ ضرورت نہیں، زمین خریدنے کے لیے 1.25 لاکھ 2 لاکھ سے کام بن جائے گا. آپ حضرات سے میں درد دل سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے اس نیک کام کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 5000 روپیہ اس میں حصہ ڈالوں گا. مجھے اس جگہ سے ابھی ابھی بہت سارے آدمی چاہیے مسجد، یہ مسجد بھئی ہم چاہتے ہیں وہ جگہ مسجد کے لیے خریدیں. میں نے نہیں بتایا، ہم چاہتے ہیں وہ جگہ جس کے لیے خریدیں مسجد کے لیے. تو جھنگ میں یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ جھنگ سٹی والی مسجد کا نام کیا ہے؟ تو اب اس مسجد کا نام ہوگا فاروقی شہید، اس مسجد کا نام ہوگا مسجد فاروقی شہید. بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے؟ جنہوں نے حصہ لینا ہے پہلے 1000 روپے والے کھڑے ہو جائیں. نہ